السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 9 سماعت فرمائیں. فصل 2, جادو اور جادوگروں کا بیان. سحر کا لغوی معنی, ابو عبید کہتے ہیں سحر کی اصل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دیا جائے. لیس کہتے ہیں سحر وہ عمل ہے جس میں شیطان کی مدد سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. اور شمر کہتے ہیں ابن عائشہ نے کہا اہل عرب نے جادو کو سحر سے اس لیے موسوم کیا کیونکہ وہ صحت کو زائل کر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سحرہ ہو, یعنی اس کو بغض و نفرت سے نکال کر محبت کی طرف لے آیا. کبھی سحر کا اطلاق جائز بات پر بھی ہوتا ہے. اور اسی قبیل سے زبرقان بن بدر کے بارے میں عمر بن الاحتم کا وہ مزجع قول بھی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحر کا اصطلاحی معنی. اسے بحقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے, دیکھیے سلسلہ صحیح نمبر 1731. راضی کہتے ہیں جان لو کہ شریعت کی اصطلاح میں سحر ہر اس عمر کو کہتے ہیں جس کا سبب پوشیدہ ہو, خلاف حقیقت نظر آئے اور دھوکہ دے. اور جب کسی تخصیص کے بغیر مطلق سحر کا لفظ بولا جائے تو اس کے فاعل کی مذمت مراد ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی مدح یا ذم کے لیے لفظ سحر مقید طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. قرطبی کہتے ہیں سحر دراصل بناوٹی ہیلے ہوتے ہیں جن کو سیکھ پڑھ کر حاصل کیا جاتا ہے, لیکن چونکہ یہ ہیلے انتہائی باریک ہوتے ہیں اس لیے مادود چند ہی انہیں حاصل کر پاتے ہیں. سحر کا مادہ اشیاء کی خاصیت کا اور ان کی ترکیب کے وجود اور اوقات کا علم ہے. یہ زیادہ تر خلاف حقیقت تخیلات اور بلا ثبوت اوہام ہوتے ہیں جو نہ جاننے والے کے نزدیک بڑے محسوس ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کے بارے میں فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, اور انہوں نے بڑا جادو دکھلایا. سورہ الاعراف آیت نمبر 116. حالانکہ ان جادوگروں کی رسیاں اور ڈنڈے اپنی حقیقت پر ہی باقی تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بعض جادو ایسے ہیں جن کی دلوں پر عجیب تاثیر ہوتی ہے, جیسے محبت و نفرت پیدا کر دینا یا خیر و شر ڈال دینا. اسی طرح جسم پر بھی ان کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اسے تکلیف اور مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں. جادو در حقیقت مخفی امور سے عبارت ہے جو سیکھ پڑھ کر حاصل کیے جاتے ہیں. یہ زیادہ تر خلاف حقیقت دھوکہ اور جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں, لیکن بعض جادو حقیقت بھی ہوتے ہیں جو منتر اور دیگر ذرائع سے نفس, مال و جائیداد اور تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے شریر روحوں کے تعاون سے شریر نفوس کی طرف سے عمل میں لائے جاتے ہیں. جادو کے وجود پر دلائل. اول, جادو کے وجود پر قرآن کریم سے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِزَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے, اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں, تو کفر نہ کر. پھر لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش یہ جانتے ہوتے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ پس جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو ابھی دھرم بھرم کیے دیتا ہے، بے شک اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 81-82۔ نیز فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی شر سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ دوم، جادو کے وجود پر سنت نبوی سے دلائل۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ بنوز ریق کے لبید بن عاصم نامی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن یا ایک رات جب کہ آپ میرے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی، اور اس کے بعد فرمایا، اے عائشہ، مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ سے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے۔ میرے پاس دو شخص آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پیر کے پاس۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب دیا، لبید ابن العاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ جواب دیا، کنگھی اور کنگھی سے گرے ہوئے بال اور کھجور کے شگوفے کے نر چھلکے میں۔ پوچھا، جادو کہاں ہے؟ جواب دیا، بیر زروان یعنی بنوزری کے زروان نامی کنویں میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور واپس آ کر فرمایا، اے عائشہ، ایسا لگتا ہے کہ اس کنویں کے پانی میں مہندی گھول دی گئی ہے، اور اس سے سیراب ہونے والے کھجور کے درختوں کی چوٹیاں شیاطین کے سر ہیں۔ میں عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس جادو کو کیوں نکلوانا دیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دے دی تو میں نے اس بارے میں لوگوں کے لیے شر چھیڑنا اچھا نہیں سمجھا۔ پھر آپ نے حکم دیا اور اس کنویں کو پاڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5763۔ جادو کے بارے میں اہل علم کے اقوال۔ امام قرطبی کہتے ہیں، قرآن کریم ایک سے زیادہ آیات ہیں، آیات میں اور سنت مطہرہ ایک سے زیادہ حدیث میں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جادو کا وجود ہے، اور جس پر جادو کر دیا جائے اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو اس کی تکذیب کرے وہ کافر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور چشم دید حقائق کا منکر ہے۔ جادو کا منکر اگر باطن میں اس کا انکار کرے تو وہ زندیق ہے، اور اگر ظاہر میں انکار کرے تو مرتد ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دلوں پر جادو کی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ محبت یا نفرت پیدا کرتا ہے، شر ڈال دیتا ہے، خاوند اور بیوی میں جدائی کرا دیتا ہے، آدمی اور اس کے دل میں حائل ہو جاتا ہے، اور علام و امراض سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ سب باتیں مشاہدے میں ہیں، اور اس کا انکار کرنا اناد اور سرکشی ہے۔ باحوالہ شرح القرطبی علی صحیح مسلم۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک جادو کا وجود برحق ہے، اور اس کی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، برخلاف معتزلہ اور ابو اسحاق اسفرا یعنی شافی کے، جن کا کہنا ہے کہ جادو محض جھوٹ اور نظر بندی کا نام ہے۔ مزید فرماتے ہیں، کبھی جادو محض ہاتھ کی صفائی ہوتا ہے جیسے شوبدہ بازی، اور بعض اوقات جادو کلام پر مشتمل ہوتا ہے جسے یاد کرنا پڑتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا منتر ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض جادو شیطان کا عہد و مساق ہوتا ہے، اور بعض دوا اور دھونی ہوتی ہے۔ اور امام ابن قدامہ رقم تراس ہیں، جادو کی ایک حقیقت ہے، بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں، بعض مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک دیتے ہیں، اور بعض خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں۔ باحوالہ المغنی، جادو کی قسمیں۔ علماء کرام رحم اللہ نے جادو کی کئی اقسام بتائی ہیں، چنانچہ ابو عبداللہ فخر الدین رازی نے جادو کی 8 قسمیں ذکر کی ہیں۔ ابن خلدون نے اپنی کتاب المقدمہ میں جادو کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، اور راغب اصفہانی نے 4 قسمیں لکھی ہیں۔ اسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، لیکن ان تمام قسموں پر گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جادو کی صرف ایک ہی قسم حقیقی ہے، اور وہ ہے جس میں جادوگر جنوں شیاطین پر اعتماد کرتا ہے، اور یہی قسم مختلف قسموں میں پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ جس چیز کو جادو سمجھ بیٹھتے ہیں وہ جادو نہیں ہوتی بلکہ ہیلے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے دجال اور شعبدہ باز عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس فصل میں ہماری زیادہ تر گفتگو اسی حقیقی جادو سے متعلق ہوگی جس میں جادوگر جن و شیاطین پر اعتماد کرتا ہے، کیونکہ اسلامی عقیدہ کے لیے، نیز معاشرے اور فرد کے لیے اس کے خطرات بڑے سنگین ہیں۔ ستاروں کا جادو۔ اس جادو کے عاملین ساتھ گردش کرنے والے ستاروں یعنی شمس، قمر، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد کی پرستش کرتے ہیں، چنانچہ ہر ستارے کے لیے ایک خاص لباس پہنتے ہیں۔ چند مخصوص ایام کے روزے رکھتے ہیں، سر مڑاتے ہیں اور دھونی دیتے ہیں، پھر قمر چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے گمان کے مطابق ان پر ستاروں کی روحانیت کا فیضان ہو۔ متقدمین نجومیوں کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نام ایسا رکھتے جو اس مہینہ کے چاند پر دلالت کرتا۔ جس میں بچہ پیدا ہوتا تھا ان کا گمان یہ تھا کہ اس کے ذریعہ سے بچہ کے حالات دریافت کیے جا سکتے ہیں، اور ہم آج اپنے دور میں بہت سے اخبارات اور جرائد میں دیکھتے ہیں کہ آج آپ کا نصیب یاب اور ستارے کے عنوان سے نجومیوں کے اعمال اور زندگی کے بہت سے شعبہ جات سے متعلق لوگوں کے لیے ان کے صلاح و مشورے شائع کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک پیدا ہونے والے بچوں کے لیے برج سرطان منتخب کرتے ہیں، اور فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک پیدا ہونے والے بچوں کے لیے میزان یا اکرم مقرر کرتے ہیں۔ پھر جب چاند بلندی کی جانب چڑھ رہا ہوتا ہے یعنی برج سرطان میں ہوتا ہے تو ان کے لیے سفر کرنا، شادی بیاہ کرنا اور تجارتی معاملہ کرنا اچھا سمجھتے ہیں، اور جب چاند پستی کی طرف آ رہا ہوتا ہے یعنی برج اکرم میں ہوتا ہے تو ظن و تخمین اور کہانت کی بنا پر ان کے حق میں سفر، شادی بیاہ اور تجارتی معاملات بہتر نہیں جانتے۔ احوال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھنا جادو اور کہانت کے قبیل سے ہے، کیونکہ مخلوقات کی بدبختی اور سعادت میں یا ان کو زندگی اور موت دینے میں مخلوقات الوی کی کوئی تاثیر نہیں۔ ستارے، چاند اور سورج اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں میں سے ہیں جو اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے حکم کے پابند ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان بھی۔ سورہ الحج آیت نمبر 18۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی لیے تمہارے لیے اور اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33۔ اور فرمایا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 13۔ اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں یہ خبر دی ہے کہ ستارے آسمان دنیا کے لیے زینت ہیں، اور بحر و بر کی تاریکیوں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کیا جاتا ہے، اور کچھ ستارے ایسے ہیں جو آسمانی خبر اجکنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ آسمان میں ثابت سیاروں کے علاوہ ہیں، لیکن ان سب پر نجوم یعنی ستاروں کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح لفظ دابہ انسان اور جانور دونوں کو شامل ہے، صحیحین میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں بارش والی رات کے بعد ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے آج کی رات کیا فرمایا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوئے اور کچھ بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے ٹھہرے، تو جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی ہے، تو یہی بندہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں سے بارش نازل ہونے کا انکار کرنے والا ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 846، صحیح مسلم حدیث نمبر 71۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے جو بھی برکت نازل فرماتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک گروہ کافر ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ میں نے ان نجومیوں سے دمشق میں گفتگو کی، ان کے بڑے بڑے علماء میرے پاس آئے، اور میں نے ایسے عقلی دلائل سے ان کے عمل کا فساد و بطلان واضح کیا جن دلائل کی صحت کا وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے بڑے نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنی ایک بات کو سچ منوانے کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے علم کا دار و مدار اس نظریہ پر ہے کہ عالم بالا کی حرکات ہی دنیاوی حادثات کے رونما ہونے کا سبب ہیں، اور سبب کا علم سبب کے علم کا موجب ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ مکمل سبب دریافت کر لیا جائے جو اپنے حکم کو مستزل ہو سکتا ہے۔ جبکہ ان نجومیوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہوں نے جان بھی لیا تو بے شمار اسباب میں سے صرف ایک ادنا حصہ ہی جان پاتے ہیں، باقی اسباب اور دیگر شرائط و مانع امور کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا جو شخص یہ جان لے کہ گرمیوں میں سورج سر کے اوپر ہوتا ہے اس لیے گرمی سخت ہوتی ہے، اس سے وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ انگور خشک ہو کر کشمش بن جائے گا، تو اگرچہ ایسا بہت ہوتا ہے لیکن محض سورج کے وجود سے ایسا نتیجہ اخذ کر لینا بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس وقت انگور موجود ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ انگور موجود ہی نہ ہوں، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درخت پھل لائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھل ہی نہ لائے، یا ممکن ہے کہ انگور یوں ہی تازہ ہی کھا لیا جائے یا اسے نچوڑ لیا جائے، اسی طرح اس کا بھی احتمال ہے کہ انگور چوری ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خشک کر کے کشمش بنا لیا جائے وغیرہ۔ باحوالہ مجموعہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ نجومیوں کے بیان کردہ حالات کو الٹ دیں، یعنی سعادت کی جگہ نحوست اور نحوست کی جگہ سعادت بنا دیں، یا گرم کی جگہ سرد اور سرد کی جگہ گرم کر دیں، یا مذکر کی جگہ مونس اور مونس کی جگہ مذکر لگا دیں پھر حکم لگائیں، تو بھی آپ کا حکم لگانا انہی کے حکم جیسا ہوگا کہ کبھی تو صحیح ہوگا اور کبھی غلط۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے قتال کرنے کے لیے سفر کرنا چاہا تو ایک نجومی ان کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ سفر نہ کریں کیونکہ چاند برج عقرب میں ہے، اگر چاند کے برج اکرم میں ہونے کے وقت آپ سفر کریں گے تو آپ کے ساتھی شکست کھا جائیں گے یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ اس کے جواب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلکہ میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اور تیری تکذیب کرنے کے لیے سفر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے سفر کیا اور اس سفر میں آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ اس لڑائی میں اکثر خوارج قتل کر دیے گئے۔ کسی کا یہ اعتقاد رکھنا کہ 7 ستاروں میں سے کوئی ستارہ سعادت اور نحوست کا ذمہ دار ہے، فاسد اعتقاد ہے۔ اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے علاوہ وہی ستارہ مدبر اور کارساز ہے تو ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے، اور اگر اس اعتقاد کے ساتھ ہی ستارے کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا اور اس سے مدد مانگنا بھی شامل ہو جائے تو یہ کفر اور سری شرک بھی ہے۔ البتہ جو لوگ افلاک اور ستاروں کی صفات، مقادیر اور حرکات جاننے کے لیے اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب وغیرہ لگانے کے لیے علم حساب کا استعمال کرتے ہیں تو دراصل یہ صحیح علم ہے، لیکن فائدہ مند کم ہے، واللہ عالم۔ جادوگر کے اندر کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ نمبر 1، جادوگر اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی اپنا نفس اور اپنی تمام ملکیت یعنی مال و جائیداد، گھر بار اور ضروریت شیطان کے ہاتھوں فروخت کر دے۔ نمبر 2، اس کے پاس اناد و سرکشی، اسرار اور مکر و فریب کی ایسی طاقت ہو جو اسے شیطانی عقیدے سے ٹلنے نہ دے، چاہے اس کے لیے اسے انتہائی سخت اور کٹھن اذیت و اہانت برداشت کرنی پڑے۔ نمبر 3، وہ اتنا بے حیا، بے شرم اور بے ضمیر ہو کہ شفقت و رحمت، مہربانی اور دیگر انسانی اور شریف جذبات سے بالکل عاری ہو۔ نمبر 4، اپنے سردار ابلیس یا اس کے کسی چیلے کے خوفناک شکل میں سامنے آنے پر یا کوئی مہلک ہتھیار یا موت کا پھندہ دیکھنے پر اس کے اوپر گھبراہٹ نہ طاری ہو۔ نمبر 5، اس کی مدد کرنے میں اگر ابلیس ٹال مٹول کرے یا مدد کرنے سے انکار کر دے تو وہ تنگ دل نہ ہو، بلکہ اس مدد کے طلب کرنے میں طاقت بھر اصرار کرے، اور جب اس سے دین یا آداب یا عرف عام یا انسانی قانون کے خلاف کوئی عمل طلب کیا جائے تو اس کی تعمیل و تنفیذ میں افسوس نہ کرے اور نہ ہی ملول خاطر ہو۔ نمبر 6، وہ اپنی طاقت بھر جادوگری کے کام انجام دے، پابندی سے اس فن کا مطالعہ کرتا رہے، اور یہ جادوگری جن شیطانی طریقوں، جشن اور اجتماعات کا مطالبہ کرے ان کی تنفیذ کرے، اور ان اعمال، جشن اور اجتماعات کے نتیجہ میں خود اسے یا اس کے علاوہ کسی اور کو جو مصیبت و پریشانی لاحق ہو اس کی پرواہ نہ کرے، بلکہ ان شیطانی اجتماعات میں وقت مقررہ پر حاضر ہو اور متعین اوقات میں ان کی تنفیذ کرے۔ نمبر 7، وہ فطری یا کسی قصبی طور پر ہر بھلائی اور ہر عمدہ خصلت سے مکمل جاہل ہو۔ نمبر 8، وہ شیطان کی قوت و طاقت اور اس کی معاون خبیث و شریر روحوں کی طاقت کا پختہ اعتقاد رکھے، ان کے احکام و عوامر کا فرما بردار اور ان کے قوانین و شرائط کا پابند ہو۔ نمبر 9، وہ تمام ادیان و مذاہب کا سخت دشمن ہو، ان پر اپنا غیظ و غضب ظاہر کرے، ان کا استہزاء کرے اور تمام آسمانی کتابوں سے اپنی برات ظاہر کرے، انہیں پھاڑے اور ان کی بے حرمتی کرے۔ نمبر 10، وہ ہر قسم کے اخلاقی جرم، ہر معصیت اور برائی کے ارتکاب کے لیے تیار رہے، بلکہ فسق و فجور اور اباحیت میں بالکل غرق ہو۔ نمبر 11، وہ اپنے لباس اور طرز زندگی سے غلاظت اور خس نفس کا نمونہ ہو اور اپنے لیے پانی اور صابن کے استعمال کو ہمیشہ کے لیے حرام ٹھہرا لیا ہو، تاکہ اس کے جسم، اس کے لباس اور اس کی رہائش گاہ سے دائمی طور پر ایسی ناپسندیدہ اور سخت بدبو آئے جو اس کے ساتھیوں کے درمیان اس کی پہچان ہو۔ نمبر 12، وہ اپنا زیادہ تر وقت یا ممکن ہو تو سارا وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر گزارے، نہ تو ان سے تعامل کرے اور نہ ہی رابطہ رکھے، سوائے ان حالات کے کہ جب اس سے جادو کے کام انجام دینے اور لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ان سے رابطہ رکھنے کا مطالبہ کیا جائے۔ باحوالہ السحر ابراہیم محمد الجمل، صفحہ نمبر 38-39۔ معاشرے میں جادوگر کے کام۔ جادوگر معاشرے میں ہر طرح کی گندگی اور فساد پھیلاتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ کسی بھی مخلوق کی ایذا رسانے یا انتہائی گھٹیا برائی کا ارتکاب کرنے میں تردد نہیں کرتا۔ اسی طرح کھیتی باڑی اور چپایوں کو ہلاک و برباد کر دینا، آگ لگا دینا، تجارتی سامانوں کو تلف کر دینا، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دینا، انہیں بانچ بنا دینا، جنسی طاقت کو کمزور کرنے یا سرے سے ختم کر دینے کے لیے مخصوص مرہم تیار کرنا، حاملہ عورت کا حمل ضائع کر دینا، لوگوں کو جنون اور حیرانگی میں مبتلا کر دینا، پیار و محبت یا بغض و نفرت کے لیے خاص پاؤڈر تیار کرنا، اور شادی سے پہلے منگنی یا عقد نکاح کو منسوخ کرا دینا جادوگر کے پسندیدہ اعمال میں شامل ہے۔ جادوگر اسی انداز سے جراثیم پھیلاتا رہتا ہے جو معاشرے کی ہڈیوں میں لگ کر اسے کمزور کر دیتے ہیں، اور اگر ان جراثیم کا خاتمہ نہ کیا جائے تو معاشرے کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جادوگر کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا ہے۔ چنانچہ راجہ کول کے مطابق جادوگر توبہ کروائے بغیر گردن زنی اور مباح الدم ہے۔ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102۔ اگر یہ کہا جائے کہ جادوگر سے آپ کیوں نہیں توبہ کراتے جبکہ مرتد سے توبہ کرائی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادوگر مالکیہ کے نزدیک زندیق بے دین کے حکم میں ہے، اور زندیق سے توبہ نہیں کرائی جاتی۔ نیز جادوگر کو قتل کر دینا خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں بجالہ بن عبدہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں احنف بن قیس کے چچا جز بن معاویہ کا کاتب تھا، اسی دوران ہمارے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ایک سال پہلے ان کا یہ خط آیا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ باحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3043، مسند احمد جلد 1 حدیث نمبر 190-191، سنن بیہقی۔ اسی طرح ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جادوگر کو قتل کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ موتا امام مالک میں عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لونڈی نے جادو کر دیا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ اس نے ان پر جادو کی سازش تیار کی تھی، تو انہوں نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ باحوالہ موتا امام مالک، جادوگر کو قتل کر دینا صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت کا مذہب ہے، جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر، ام المومنین حفصہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ تفسیر قرطبی۔ اسی طرح آئمہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ جادوگر کیسے جادو کرتا ہے؟ جادو کرانے والا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی پر جادو کرنے کی درخواست کرتا ہے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کے جادوگر ہونے کا گمان نہیں ہوتا، اور اس سے اپنی یا اپنے کسی عزیز کی بیماری کا علاج کرنے کا سوال کرتا ہے۔ اس وقت جادوگر اس سے اس شخص کا نام پوچھتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کی ماں کا نام بھی دریافت کرتا ہے۔ نیز مطلوب شخص کے بعض نشانات، مثلا بال، ناخن، کپڑا یا فوٹو طلب کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جادوگر کیوں مطلوب شخص کی ماں کا نام دریافت کرتا ہے، اس کے باپ کا نام دریافت نہیں کرتا، جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جادوگر اور اس کے ساتھ موجود جنات آسمانی ادیانوں شرائع کے منکر ہیں اور ان کا استہزاء کرتے ہیں۔ جادوگر شرعی عقد نکاح کو نہیں مانتا، اس لیے اپنے پاس آنے والے ہر شخص کو وہ معاذ اللہ زنا کی اولاد حرامی سمجھتا ہے۔ اس کے بعد جادوگر ایک ساتھ دونوں ناموں، مطلوبہ شخص اور اس کی ماں کا نام کے حروف کے گنتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ نام مٹی سے قریب تر ہے تو اسے زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، یا پانی سے قریب تر ہے تو اسے پانی مثلاً کنویں میں رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ لبید بن عاصم یہودی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو آپ کے نام اور آپ کی والدہ آمنہ کے نام کا حساب لگانے کے بعد دیکھا کہ ان دونوں ناموں میں حرف میم اور الف کا تکرار ہے، لہٰذا یہ نام ماں یعنی پانی سے قریب تر ہے۔ چنانچہ اس نے جادو کردہ چیز بیر زروان میں رکھ دی۔ نام اگر ماں یعنی پانی سے قریب تر ہے تو جادوگر اسے کنویں یا سمندر میں ڈال دیتا ہے یا مچھلی کے اوپر لکھ دیتا ہے، اور ہوا سے قریب تر ہوتا ہے تو اسے عام درخت یا کھجور کے درخت یا دیوار میں لٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد جادوگر خوشبودار دھونی اگربتی سلگاتا ہے، کیونکہ جنات اس دھونی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جادو کے ہر نوع کے لیے ایک مخصوص قسم کی دھونی ہوتی ہے۔ دھونی سلگانے کے ساتھ ہی جادوگر اپنا کفر یا شرکیہ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس میں بڑے بڑے جنوں کی بھرپور تعظیم و تکریم ہوتی ہے۔ اس کے بعد منتر لکھتا ہے۔ اس منتر میں جادوگر کی طرف سے جن کے قبیلہ کے سردار کے لیے بندگی کا پیغام اور ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان سے استعانت کی جاتی ہے اور اللہ عزوجل کے کلام کی اہانت اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں جن جادوگر کے سامنے اپنے مطالبات رکھتا ہے تاکہ وہ ذلت و خواری کی حالت میں جادو کروانے والے تک پہنچائے، مثلا زار کی محفل میں حاضر ہونا، یا کڑی شرطوں والا جانور ذبح کرنا، یا مخصوص قسم کا کھانا کھانا، یا متعین مدت کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر تاریک کمرے میں بند رہنا۔ یہ منتر اگر جل جائے یا خراب ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو سحر زدہ شخص کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منتر کی حفاظت کے لیے بعض جادوگر اسے پیتل کی ڈبیاں میں رکھ کر قلی کر دیتے ہیں، جسے بعض لوگ حجاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگر کسی جن کو اس مہم کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے جو وہ مطلوب شخص کے لیے کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے مرض میں مبتلا کر دینا، یا اس کے دل میں اوہام و خیالات پیدا کر دینا، یا اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرنا وغیرہ۔ اس جن کو جادو کا خادم کہا جاتا ہے۔